بھی درپیش جو کوئی مسئلہ پوچھ لے حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. مدنی چینل کے ناظرین, پروگرام دار الافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, مرحبا کہتے ہیں. اللہ پاک ہم سب کے علم میں برکتیں عطا فرمائے اور دین اسلام کی خوبصورت تعلیمات ہم سب کو سیکھ کر سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. ابتداء درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت علی شان ہے, اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آج کے ہمارے مہمان مفتی کفیل صاحب ہیں, حضرت آپ کو خوش آمدید.
جزاک اللہ.
کیسے مزاج گرامی آپ؟
الحمدللہ علی کل حال. آپ کیسے ہیں؟
الحمدللہ کا شکر ہے. آپ کے سوالات کی طرف ہم بڑھتے ہیں اور ہمارے پاس کچھ ویڈیو سوالات بھی ہیں, دیکھتے ہیں ناظرین کیا پوچھنا.
سید ریحان علی, میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ جو سرکاری ملازمت جو کرتے ہیں ان کا ریٹائرمنٹ کے بعد جو لوازمات جو چیزیں دی جاتی ہیں ان میں ان کا لینا جائز ہے شرعی طور پہ یا نہیں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو شخص سرکاری طور پر ملازم ہے یا بعض جگہ پر پرائیویٹ اداروں کے اندر بھی اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ ہوتی ہیں کہ ریٹائرمنٹ پر یا انتقال کی صورت کے اندر پنشن ملتی ہے, گریجویٹی ملتی ہے, جی پی فنڈ یا ڈی ایس پی فنڈ جو ہے وہ ملتا ہے, تو یہ اس طرح کی مختلف بعض چیزیں جو ہے وہ ہوتی ہیں. تو پنشن لینا جو ہے وہ جائز ہے, اس میں حرج جو ہے وہ نہیں ہے, اور اس کا حقدار وہی ہے کہ جس کے لیے دی گئی. ملازم حیات ہے ریٹائرمنٹ کی صورت میں تو اسی کو جو ہے وہ ملتی ہے, لیکن اس کے انتقال کی صورت کے اندر اس کی بیوہ کو دی جاتی ہے, لہٰذا وہی اس کی حقدار ہے. یہ گورنمنٹ کی طرف سے گویا انعام کی, اس کی شرعی حیثیت اس کی انعام کی ہے. یوں ہی گریجویٹی بھی جو ہے وہ جائز ہے, البتہ جی پی فنڈ کے اندر جو رقم ملازم کی کٹ رہی تھی وہ لینا اس کے لیے جائز ہے. اسی طریقے سے گورنمنٹ یا پرائیویٹ ادارہ ہے تو اس نے کنٹریبیوٹ کیا اپنا حصہ بھی ملازم کے ساتھ, تو 100 روپے ملازم کے کٹے اور 100 روپے جو ہے وہ گورنمنٹ یا ادارے نے اس میں ڈالے اور یہ 200 روپے اٹھا کے بینک میں رکھ دیے. اب اس کے اوپر ملتا ہے انٹرسٹ سود. تو ایسی صورت میں جو اس کے اپنے ملازم کے کٹے اور جو گورنمنٹ کے ادارے نے ملا یہ تو اس کے حق میں حلال ہیں, لیکن جو اس کے اوپر سود مل رہا ہے وہ اس کے حق میں حلال نہیں ہے. سود ہر مسلمان کے حق میں جو ہے وہ حرام ہے, تو اس کے لیے لینا یہ جو ہے وہ جائز نہیں ہے. اب اگر گورنمنٹ ملازم ہے تو اب وہاں پر جس وقت کوئی بھی شخص جو ہے وہ فنڈ کا ڈاکومنٹ سائن کر رہا ہے تو اس میں 2 صورتیں ہیں کہ بسا اوقات آپشن ہوتا ہے کہ منیمم تو اتنا آپ کو فنڈ کٹوانا ہوگا جی پی فنڈ, لیکن آپ زیادہ بھی کٹوا سکتے ہیں اگر آپ زیادہ بینیفٹ لینا چاہتے ہیں. تو چونکہ یہ فنڈ جو ہے وہ سود کے ساتھ جو ہے وہ لنک ہے تو اس لیے اس میں زیادہ کی طرف جانے کی اجازت نہیں ہے. منیمم جتنا کم از کم ضروری ہے گورنمنٹ کی طرف سے ضروری ہے, فقط آپ اتنا ہی جو ہے وہ اس نیت سے جو ہے وہ کروائیں کہ اس کے اوپر جو بھی نفع مجھے جو ہے وہ ملے گا وہ میں مستحقین بیت المال کو جو ہے وہ دوں گا. ٹھیک, مستحقین بیت المال سے مراد سب سے پہلے تو شرعی فقیر جو مستحقین زکوٰۃ ہیں, اس کے علاوہ جو ہے وہ معذور اپاہج لوگ, یہ جو ہے وہ اس کے اندر شامل ہو جاتے ہیں, اور بھی اس کی تفصیل ہے مختصر یہ. تو اس نیت سے یہ جو ہے وہ لے, اور اپنے بعد جو ورثہ ہیں ان کو بھی یہی وصیت کر دیں کہ بھئی اگر میرا انتقال ہو جاتا ہے اور میرے مرنے کے بعد تمہیں یہ ملتا ہے تو اس میں سے اتنا تم لے سکتے ہو اور باقی جو ہے وہ تم مستحقین بیت المال میں صرف کرو گے. اور پرائیویٹ ملازم ہے تو ایسی صورت کے اندر یہی نیت ہو. پرائیویٹ ملازمت کے اندر بھی اگر یہ ضروری نہیں ہے, آپشنل ہے تو ہرگز نہ لے, ضروری ہے تو پھر صرف منیمم پر اکتفا کریں, اور ایسی صورت میں نیت یہی ہو کہ جو بھی ملے گا وہ ثواب کی نیت کے بغیر میں شرعی فقیر مستحقین زکوٰۃ کو دے دوں گا، یہ اس کے اوپر لازم بھی ہے۔ تو یہ مکمل جو ہے وہ تفصیل ہے۔ اسی طرح بعض دفعہ جو ہے وہ اینول چارج جو آپ کی لیوز ہوتی ہیں، چھٹیاں ہوتی ہیں، وہ جمع ہوتی رہتی ہیں تو ان کے پیسے ملتے ہیں، تو وہ لینا بھی جو ہے وہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہماری معلومات کے مطابق کچھ یہ چیزیں تھیں۔ مزید کوئی اور چیزیں ہیں تو اس کے لیے یقیناً جو ہے وہ آپ دارالافتاء اہل سنت رابطہ کر لیں گے، تو ان کی جو بھی مد ہے کہ کس مد میں مل رہے ہیں اس کو جاننے کے بعد آپ کو بتایا جا سکے گا۔ البتہ یہاں یہ بات یاد رہے کہ اگر کسی ملازم کا انتقال ہو جاتا ہے تو ایسی صورت میں یہ جو ملنے والی چیزیں ہیں ان میں سے کچھ چیزیں وہ ہیں جو جن میں وراثت تقسیم ہوتی ہے،
ٹھیک ہے؟
جیسے جی پی فنڈ کے اندر جو آپ کے پیسے کٹ رہے تھے اس میں یقیناً وراثت تقسیم ہوگی کہ وہ اس شخص کی سیلری میں سے کٹ رہے تھے، لیکن جو پنشن مل رہی ہے یا گریجویٹی مل رہی ہے وہ جو ہے وہ وراثت میں تقسیم نہیں ہوگی، بلکہ گورنمنٹ کی جانب سے وہ انعام ہے، تو جسے دی جائے گی وہی اس کا جو ہے وہ مالک ہوگا۔ البتہ کئی جگہوں کے اوپر ایز اے مالک اس کا نام ہوتا ہے، کئی جگہوں پر ایز اے نامینی نام ہوتا ہے کہ وہ فقط وصول کرنے کا حقدار ہے گورنمنٹ سے یا بینک سے۔ جہاں نامینی ہوگا تو وہاں پھر وہ لے گا تو، لیکن لے کر وہ سارا خود نہیں رکھ سکتا، پھر یہ دیکھا جائے گا کہ یا تو اس شخص نے وصیت کی ہوگی کہ بھئی یہ میرا جو ہے وہ اس کے مطابق فلاں فلاں کو جو ہے وہ دیا جائے، یا گورنمنٹ کے قوانین جو ہے وہ اس بات کو واضح کرتے ہوں گے کہ یہ ہم جو ہے وہ فلاں شخص کو دے رہے ہیں۔ اگر گورنمنٹ کے قوانین کے مطابق وہ چیز بیوہ کو مل رہی ہے تو اب اس شخص کی وصیت بھی کارآمد نہیں ہوگی، بلکہ وہ بیوہ ہی اس کی حقدار قرار پائے گی۔
ظاہر وصیت تو اپنے ملکیت میں ہی ہوگی،
جو وہ اس کی ملکیت ہی نہیں ہے، گورنمنٹ کی طرف سے اب انعام ہے۔ اسی طرح کام کے دوران حادثہ ہو جائے تو بطور امداد کچھ نہ کچھ رقم جو ہے وہ گورنمنٹ کی طرف سے دی جاتی ہے،
جی
اس میں بھی انہی سے اس بات کی طرف رجوع کیا جائے گا کہ یہ کس کے لیے آپ دے رہے ہیں اور اس کی تقسیم کے بارے میں کیا فارمولا ہے۔ اگر وہ کہتے ہیں کہ بھئی وراثت کی تقسیم کے مطابق اس کو تقسیم کریں وہ رسام ہے، تو پھر اس کے مطابق ہی ہوگی، اور اگر وہ کہتے ہیں نہیں برابر تقسیم کریں تو پھر بیوہ بیٹے بیٹی سب کو برابر برابر جو ہے وہ ملے گا۔ تو یوں جو ہے وہ چیزوں کے اندر فرق پڑ جاتا ہے کہ کون سی چیز وراثت کے اعتبار سے تقسیم ہوگی اور کون سی چیز جو ہے وہ وراثت کے اصولوں سے ہٹ کر جب گورنمنٹ کی طرف سے انعام یا مدد ہے تو وہ پھر ان کے جو رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں اس کے مطابق تقسیم ہو۔
ٹھیک ہے، وہ جو خاص صورتحال جس کو بھی درپیش ہو تو اس کے حوالے سے وہ ضرور رہنمائی حاصل کرے۔ اچھا ایک بات آپ نے جیسے کہی نا کہ اس نیت سے یہ پیسے کٹوائیں اور یوں کریں، اب ہوتا یہ ہے کہ کئی ایسے ہیں، یہ تو ایک خاص ملازمت کا ایک معاملہ ہے اور اس میں انڈرسٹوڈ ہے کہ جہاں ان کو یہ آپشن ہے کہ بھئی نہ کٹوائیں تو ٹھیک ہے نہ کٹوائیں، جہاں یہ آپشن ہے کہ یہ انٹرسٹ فری کرا سکتے ہیں تو وہاں وہی کالم اوکے کریں گے، اور جہاں یہ کالم کوئی بھی نہیں ہے بس وہی ایک آپشن ہے کہ ان کو کٹوانے بھی ہیں اس پر سود بھی ملے گا، تو یہ آپ نے بتا دیا کہ بھئی وہ بیت المال کی نیت سے لے کے ان مصارفین پر خرچ کرے گا۔ سوال پیدا ہے کہ کئی لوگ عام طور پر بھی روٹین میں بینک میں دیگر جگہوں پر جو بھی اس طرح کے پیسے آنے کی امید ہوتی ہیں ان میں بھی ایک تعداد ایسی ملے کہ ہم اس سے غریبوں کی مدد کریں گے،
جی
یعنی پیسے کا حصول اس طرح لے کر اور وہ آگے انہوں نے غریبوں کی مدد کرنی۔ میرے پاس بھی چند دن پہلے ایک آدمی آیا، بڑی عجیب بات اس نے کی کہ ہم بینکوں سے پیسہ اس لیے سود کا اٹھاتے ہیں کہ ہمیں بھی کئی جگہوں پہ رشوتیں دینی پڑتی، تو جو ناجائز پیسہ ہے وہ ناجائز راستے پہ ہی جا رہا ہے، ہم اسے استعمال نہیں کر رہے۔ کیا کہیں گے آپ اس سوچ پر؟
استغفر اللہ، ایسا یعنی سوچنا کہ جناب حرام پیسے کو حرام میں ہی جو ہے وہ خرچ میں کروں گا، تو یہ ڈبل گناہ ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ایک آپ نے حرام کے حصول کے لیے جو ہے وہ ایگریمنٹ کیا، وہ آپ گناہگار ہوئے، دوسری جگہ بھی جو آپ حرام میں ہی دے رہے ہیں تو وہاں بھی جو ہے وہ آپ گناہگار ہی ہیں، جبکہ وہ آپ وہ رشوت جو ہے وہ بن رہا ہے، تو آپ کے لیے دینا ہی جائز نہیں ہے، نہ حلال پیسہ نہ حرام پیسہ۔ اگر کسی کے پاس حرام پیسہ آ بھی گیا اولاً تو اسے لینا نہیں چاہیے، اسے کوئی ایسا ایگریمنٹ ہی نہیں کرنا چاہیے جس کی وجہ سے اس کے پاس حرام پیسہ آئے، لیکن بالفرض اگر آ گیا، غلط فہمی میں علم پہلے نہیں تھا اب آ گیا، تو توبہ کے بعد اس کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ اس حرام پیسے کو حرام جگہ پر ہی خرچ کرے، بلکہ اس کو شریعت مطہرہ کے حکم کے مطابق ہی خرچ کیا جائے گا۔ اب کئی لوگ اس معاملے کے اندر یہ سمجھتے ہیں کہ جناب یہ پیسہ جو سود کا ہے یہ مسجد کے واش روم میں لگا دیا جائے، حالانکہ مسجد میں یا مسجد کے واش روم میں لگانے کی اجازت نہیں ہے، وہ پیسہ مستحق زکوٰۃ کو ہی دینا جو ہے وہ ضروری ہے۔
بالکل۔
تو اب اور ثواب کی نیت بھی اس کے اندر آپ نے نہیں کرنی کہ وہ اس قدر جو ہے وہ ناپاک جو ہے وہ پیسہ ہے کہ اس میں ثواب کی نیت کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہ سمجھنا کہ جناب میں حرام جگہ پر ہی دے رہا ہوں، اپنے اوپر نہیں لگا رہا، نہیں، چونکہ وہ خرچ تو آپ ہی کر رہے ہیں نا، اور جس جگہ شریعت نے اس کو خرچ کرنے بتایا آپ وہاں سے ہٹا کے دوسری جگہ خرچ کر رہے ہیں، تو یہ آپ دوسری دفعہ جو ہے وہ گناہگار ہو رہے ہیں۔ تو لہٰذا یہ سمجھنا کہ ہم سود خود نہیں لیں گے بلکہ ہم جو ہے وہ اس کو اٹھا کر کسی دوسرے کو جو ہے وہ دے دیں گے، اس کو دنیاوی اعتبار سے بھی اگر آپ سمجھیں کہ آپ جو ہے وہ کسی کے ساتھ جو ہے وہ ایگریمنٹ کریں اسلحہ خریدنے کا، یا جو ہے وہ خدا نخواستہ کوئی جو ہے وہ نشہ آور چیزیں جو ہے وہ خریدنے کا، اور آپ بولیں کہ بھائی میں اس کا جو ہے نا وہ نفع خود نہیں رکھوں گا بلکہ یہ چیز تو میں یہاں سے اٹھا کے وہاں آگے اس کو جو ہے وہ دے دیتا ہوں، میرا اس کے اندر کوئی غرض جو ہے وہ نہیں ہے، لیکن آپ مجرم قرار پاتے ہیں اس تمام ایکٹیویٹی کے اندر انوالو ہونے کی وجہ سے۔ تو جب آپ ایگریمنٹ کسی کے ساتھ سود کا کر رہے ہیں، بھلے آپ کی نیت ہے کہ سود کسی اور کو دے دیں گے، لیکن ایگریمنٹ کر کے ہی آپ جو ہے وہ حرام کے مرتکب ہو رہے ہیں، آپ اللہ پاک سے اعلان جنگ کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ تو لہٰذا اس نیت کے ساتھ بھی سودی اکاؤنٹ کھلوانا یا کہیں سے بھی سود حاصل کرنا کہ میں غریب کو دے دوں گا، یہ ہرگز جائز نہیں ہے۔ ایک ہے ایگریمنٹ کرنا، ایگریمنٹ ہی حرام ہے، کئی جگہ ایسی ہیں کہ جہاں پر سود ملتا نہیں ہے، مگر ایگریمنٹ میں شرط ہوتی ہے کہ اگر آپ نے یہ خلاف ورزی کی تو آپ کو دینا پڑے گا یا ہم آپ کو دیں گے،
ٹھیک ہے؟
تو وہاں بھی یہی کہا جاتا ہے کہ بھائی ایگریمنٹ آپ کر رہے ہیں یہی ناجائز ہے،
کریڈٹ کارڈ وغیرہ،
کریڈٹ کارڈ جیسے، اگرچہ آپ کو ابھی وہ نہیں ملا، آپ یہی سوچ رہے ہیں کہ میں اس چیز کو حاصل نہیں کروں گا، لیکن آپ کا اس چیز کے اوپر ایگری ہونا، راضی ہونا ہی جو ہے وہ یہ جائز نہیں ہے، یہی جو ہے وہ بہت بڑا گناہ ہے۔ تو جو ہم نے صورت بیان کی وہ ایسے ہی ہے کہ جہاں پر اس کے بغیر چارہ کار ہی نہیں ہے، وہ نوکری کا جو ہے وہ ایک جو ہے وہ طریقہ کار ہے کہ اس کے اندر ایک شک جو ہے وہ گورنمنٹ کی جانب سے ہے، لیکن جہاں ایسا جو ہے وہ نہیں ہے، جیسے عام طور پہ ہم جو ہے وہ اکاؤنٹس جو ہے وہ کھلوا رہے ہیں، تو اس میں کوئی ہم پہ زبردستی نہیں کر رہا کہ آپ جو ہے وہ سیونگ اکاؤنٹ ہی کھلوائیں، آپ کے پاس کرنٹ اکاؤنٹ کا آپشن بھی جو ہے موجود ہے، آپ وہ جو ہے وہ اختیار کریں۔ اسی طرح کئی جگہ لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ جناب نوکری کے لیے رشوت دینا جو ہے وہ جائز ہو جائے، تو وہاں پہ بھی ان کا یہ سوال ہوتا ہے۔ تو نوکری کے لیے رشوت دینا بھی جائز نہیں ہے، اگرچہ آپ اس نوکری کے 100% جو ہے وہ اہل ہوں، اس کے باوجود بھی نوکری کے حصول کے لیے رشوت دینا اس کی ہرگز اجازت نہیں، کیونکہ جس طرح آپ اہل ہیں اس طرح ہو سکتا ہے 10 اور اہل ہوں۔
ظاہر ہے عام طور پہ کبھی بھی دیکھتے ہیں جاب، اگر 100 آدمی نے لگنا ہے تو تقریباً 1000 تو درخواستیں موصول ہوتی ہیں،
جی ایسے ہی۔ تو لہٰذا جاب کے حصول کے لیے رشوت دینا یا جو ہے وہ اس نیت سے جو ہے وہ سودی اکاؤنٹ کھلوانا یا کسی سے بھی سود لینا کہ میں یہ صدقہ کر دوں گا، یہ ہرگز جائز نہیں ہے۔ یوں ہی کئی لوگ جو چور ڈکیت ہوتے ہیں، اب پرانی کہانیوں میں پڑھیں گے جناب، وہ امیروں سے مال جو ہے نا وہ چھین کر غریبوں میں تقسیم جو ہے وہ کر دیتے، تو اس سے ان کا یہ فعل جائز نہیں ہو جاتا۔ بہرحال وہ چوری ڈکیتی اگر وہ امیر کے پاس وہ مال حلال طریقے سے، کیا حرام طریقے سے بھی ہو، تو اس کو اس بات کا اختیار نہیں ہے کہ یہ اس سے چھین کر جو ہے وہ غریبوں میں جو ہے وہ تقسیم کرتا پھرے۔ تو لہٰذا ایسا کرنا ہرگز جائز
نہیں، یعنی یہ نیت ویلڈ نہیں ہے،
ویلڈ نہیں،
اور اس میں یہ کئی طرح، چاہے وہ بینک کے معاملات ہوں یا کچھ اور ہوں، کاروبار میں بھی بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر میں یوں کر لوں گا تو میرے کو چونکہ پروفٹ زیادہ ہوگا، اور وہ پروفٹ میں خود نہیں رکھوں گا، یا اس کو بھی تقسیم کیا جاتا ہے کہ اتنا یہ مسجد میں دیں گے یا فلاں جگہ دے دیں گے، اور اتنا ہم خود، ہمارے لیے بھی شاید وہ صاف ہو جائے گا، تو اس طرح کی نیتیں یہ نہیں چلیں گی۔
حالانکہ اس میں تو حدیث پاک ہے نا کہ اللہ پاک پاک ہے اور پاک مال ہی قبول فرماتا ہے۔ صدقے میں کبھی بھی یہ نیت کرنا کہ میں جو ہے وہ ناپاک مال سے جو ہے وہ حرام مال کو جو ہے وہ صدقہ کروں اور ثواب کی امید رکھوں، یہ سراسر جو ہے وہ نادانی ہے۔ وہاں بھی جہاں سود کے معاملے میں حکم دیا جا رہا ہے، وہاں ثواب کی نیت سے منع کیا جا رہا ہے، بلکہ یہ کہ شریعت نے اب حکم دیا ہے کہ اس پیسے کو تم نے اپنی ملکیت سے نکالنا ہے،
ٹھیک ہے،
अपने आप को जो है वो इससे बरी उज़िम्मा करना है, तो अब शरीयत बता रही है कि वो पैसा भाई नाले में नहीं फेंकना, उसको देना है। किसको देना है? वो जहाँ शरीयत बता रही है वहीं देना है बस। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इधर तुम देते रहो उधर से हराम जो है वो हासिल करते रहो, इसकी हरगिज़ इजाज़त नहीं।
जी बढ़ते हैं नाज़रीन के मज़ीद सवालात की तरफ, देखते हैं क्या।
मोहम्मद दानिश अतारी शारजा से अर्ज़ कर रहा हूँ कि साहब ये इरशाद फरमाइएगा, बाज़ुकात हम कोई औरादो वज़ाइफ पढ़ रहे होते हैं, जैसे आयतुल कुर्सी पढ़ रहे हैं, मस्जिद से निकले और सामने कोई बड़ी उम्र के शख्स नजर आए, तो अब हम आयतुल कुर्सी भी स्टार्ट की थी, तो अब उनको सलाम भी करना है, तो क्या यहाँ पर मौकूफ करके सलाम करना बेहतर है? अगर सलाम नहीं करते तो उनके जहन में बात आती है कि इस बच्चे ने सलाम नहीं किया, तो इस बारे में क्या इरशाद फरमाते हैं कि आयतुल कुर्सी को मौकूफ करके सलाम किया जाए और फिर दोबारा नए सिरे से पढ़ी जाए या वहीं जहाँ से छोड़ा था वहीं से पढ़ ली जाए?
ठीक है, मजीद सवाल।
सर मेरा मुफ्ती साहब से ये सवाल है, मैं कायदा उला में बैठा हुआ था, मैंने भूल कर अल्हम्द पढ़ ली, बाद में याद आया मुझे अतियात पढ़नी थी, फिर मैंने अतियात पढ़ ली और ऊपर हो गया, क्या मेरे ऊपर सजदा लागू हो गया?
अल्हम्द पढ़ ली, सिर्फ अल्हम्द पढ़ा, कितना पढ़ा? इस तरह के सवाल जब हों तो उसमें थोड़ी सी तफसील भी आप बयान कर दिया करें कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पूरी पढ़ ली थी, आयत पूरी पढ़ी या पूरी सूरत ही आपने सूरह फातिहा पढ़ दी। बहरहाल इसकी जो भी सूरतें हैं हम उस पर इंशाल्लाह आगाही देने की कोशिश करेंगे। शारजा से हैं दानिश भाई, आयतुल कुर्सी का पूछ रहे हैं और मुलाकात।
आप कुरान करीम की कोई आयत तिलावत कर रहे हैं या आयतुल कुर्सी पढ़ रहे हैं और दरमियान में किसी शख्स को सलाम करने की जो है वो नौबत आ गई, तो ऐसी सूरत के अंदर आप जो है वो सलाम कर सकते हैं। ऐसी सूरत में जब आप दोबारा वापस आएँ तो फिर जो है वो आऊज़ बिल्ला बिस्मिल्ला पढ़ के दोबारा जो है वो पढ़ लें, जहाँ से छोड़ी है वहाँ से भी पढ़ सकते हैं और जो है वो नए सिरे से भी आप पढ़ सकते हैं, दोनों चीज़ें कर सकते हैं, इसमें हरज नहीं।
कायदा उला में भूल कर अल्हम्द पढ़ ली,
कायदा उला के अंदर अत्तहियात चूँकि पढ़ना वाजिब है और अपने तमाम अल्फाज के साथ जो है वाजिब है, तो अगर अत्तहियात से पहले या कायदा उला में अत्तहियात के बाद भी अगर किसी ने सूरह फातिहा पढ़ ली तो ऐसी सूरत के अंदर भूल कर ये अमल किया तो सजदे सहव लाजिम होगा।
सूरह फातिहा की बजाय अगर जैसे इतनी मकदार भी पढ़ ली,
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम भी अगर किसी ने पढ़ लिया,
ये अल्हम्दुलिल्लाहिर्रब्बिलआलमीन पढ़ा और इसको याद आ गया कि ये
तो भी सजदे सहव जो है वो लाजिम होगा,
ये उतनी मकदार गोया के तीन सुभान अल्लाह की मकदार बन जाएगा।
जी
ठीक है, मज़ीद कुछ मैसेज इस तरफ हम आते हैं। फरमाया कि रजबुल मुरज्जब के रोज़े रखना और सही दिन कौन से हैं, मतलब फजीलत के एतबार से सवाल इनका वाज़े नहीं है, बहरहाल रोज़ों के हवाले से हैं, किन दिनों की फजीलत है बतौर ख़ास?
माह रजब जो है वो पूरा ही बाबरकत जो है वो महीना है, और ना सिर्फ रजब बल्कि आगे आने वाला शाबान और फिर रमज़ान, तो माह रजब की इब्तदाई जो है वो तीन दिन रोज़ा रखने का जो है वो बहुत सवाब है, तो यूँ इब्तदाई तीन दिन इसी यूँ ही जो है वो 15 रजबुल मुरज्जब, 27 रजबुल मुरज्जब और रजब के फिर किसी भी दिन जो है वो रोज़ा रखें तो यकीनन वो फजीलत वाले अय्याम।
ठीक है, बदन से चिपका हुआ ट्रोज़र वगैरह सर्दी में भी पहनते हैं तो इसको पहनकर इसी तरह नमाज पढ़ी जा सकती है क्योंकि बदन तो उससे ढका हुआ होता है?
ऐसा लिबास पहनकर नमाज पढ़ना जो कि जिस्म के साथ जो है वो चिपका हुआ है कि आज़ा के जो हैयत है बॉडी शेप है वो वाज़े जो है वो हो रहा हो, ऐसा लिबास पहनकर गैरों के सामने आना यानी नामहरम के सामने आना ये जो है वो जायज़ नहीं है, या महारिम के सामने भी अगर जो है वो मर्द या औरत आते हैं कि रान या इस तरह सितर का कोई हिस्से की इस तरह की बॉडी शेप नज़र आता है तो ये जायज़ नहीं। अलबत्ता नमाज इस सूरत के अंदर अगर पढ़ेंगे तो हो तो जाएगी, लेकिन नमाज जो है वो मकरूह है, तंजीही होगी क्योंकि ऐसे लिबास में कोई भी शख्स जो है वो बाहर लोगों के सामने नहीं जाता, तो जिस लिबास के अंदर आप लोगों के सामने जो है वो नहीं जा सकते उस लिबास में बारगाह रब्बुल इज्जत के अंदर जाना क्यों कर जो है वो मुनासिब होगा, तो इस एतबार से जो है वो इस
कराहत आएगी,
कराहत आएगी।
ठीक है, आज के दौर में अगर लड़का लड़की आपस में बातें ना करें तो रिश्ता नहीं होता, इस हवाले से रहनुमाई फरमाए।
नामहरमों का आपस में जो है वो बातें करना ये शादी से पहले जो है वो जायज़ ही जो है वो नहीं है, तो अगरचे रिश्ता ना होता हो इस बुनियाद पर रिश्ता करवाने के लिए जो है वो बातें करना शुरू कर दी जाएं या जो है वो मंगेतर आपस में जो है वो या जिनके रिश्ते की बात चल रही है वो आपस में घूमने फिरने जो है वो जाएँ तो ये हरगिज़ जायज़ नहीं है, इससे बचने का ही حکم ہوگا ایسی جگہ رشتہ ہی نہ کیا جائے، یا پہلے ہی بتا دیا جائے کہ بھئی شرعی اعتبار سے یہ چیز جائز نہیں ہے، تو ہماری لڑکی یا لڑکا جو ہے وہ نکاح سے پہلے کسی بھی قسم کا کوئی رابطہ لڑکی سے نہیں رکھے گا۔
ٹھیک ہے، سلام کے جواب کی آپ نے بات کی، تو یہ پوچھ رہے ہیں کہ کب جواب دینا یہ واجب ہوتا ہے، اور ایک سوال یہ ہے کہ میسج پر جو سلام کیا جاتا ہے، واٹس ایپ پہ کیا جاتا ہے، کیا ہوگا؟
عام طور پر جو میسیجز وغیرہ کے اوپر سلام کیا جاتا ہے کہ کوئی بھی چیز جو ہے وہ آپ کسی کو میسیج فارورڈ کر رہے ہیں، ویسے ہی میسیجز کر رہے ہیں، اس میں سلام لکھ دیا، تو وہ واجب نہیں ہے۔ در حقیقت سلام تحیت، یعنی وہ سلام جو ملاقات کی غرض سے آنے والا شخص آپ کو سلام کرے، اس سلام کا جواب دینا واجب ہوتا ہے۔
تو میسج پر بھی سلام تحیت کی صورت ہو سکتی ہے؟
جی بالکل، میسج کے اوپر بھی ہو سکتی ہے کہ اگر اسی طرح ملاقات کی غرض سے، جیسے خط و کتابت میسج،
یعنی خیر و عافیت معلوم کرنا
کے لیے جو ہے وہ کسی نے جو ہے وہ آپ کو سلام کیا، تو اب ایسی صورت میں سلام کا جواب دینا واجب ہوگا۔
اچھا، ویسے عام طور پہ جیسے چلیں آپ کا بھی ہے، سلام تو کرتے ہی ہیں، پھر اس کے بعد ان کو مسئلہ پوچھنا ہوتا ہے
جی،
کہ اکثر یہی ہوتا ہے، ہمیں تو تقریباً خیر و عافیت پوچھ لیتے ہیں لیکن وہ مسئلے کے ضمن میں ہی ہوتا ہے، اصل تو آگے والا مقصود ہوتا ہے، تو اس میں کیا کہیں گے؟ یہ
مسئلہ پوچھنے کے لیے سائل جو ہے وہ آیا، یا مثال کے طور پر سرکاری ملازم ہے، اس کے پاس کوئی کام کی غرض سے آیا، ویسے کسی کے پاس کوئی کام کی غرض سے آیا، دکان پر آ کر بھی جو ہے وہ سلام کر کے پھر جو ہے وہ دکاندار سے سودا ہی جو ہے وہ خریدنا ہوتا ہے، یہاں ملاقات جو ہے وہ مقصود نہیں ہوتی، لہٰذا اس سلام کا جواب دینا واجب نہیں ہے۔ لیکن واجب نہیں ہے تو اس کا یہ مطلب یہ نہیں کہ دینا گناہ جو ہے وہ ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ حتی الامکان کوشش یہی ہونی چاہیے کہ ہم سلام کا جو ہے وہ جواب دیں، کہ سلام عام کریں گے تو انشاءاللہ آپس میں محبت بڑھے گی۔
ٹھیک ہے، سلام کے بہرحال مواقع بھی ہیں ناظرین کرام، یہ بھی اس کو آپ یوں کہنے کہ یہ بھی ایک کم علمی ہے کہ بعض اوقات آدمی ایسے مواقع پر سلام کر رہا ہوتا ہے کہ جواب دینا تو واجب نہیں ہوتا، وہاں سلام کرنا بھی منع ہوتا ہے، یعنی سلام بھی وہاں نہیں کریں، آپ اجازت ہی نہیں ہے، آپ مسجد میں آئے السلام علیکم، کوئی درز ہو رہا ہے، پانچ دس بیٹھے ہوئے ہیں، السلام علیکم، تو اب وہاں پہ موقع ہی نہیں ہے، آپ بھی خاموشی کے ساتھ شریک ہو جائیں اگر وہ اس طرح کا ہے۔ اسی طرح آپ کسی کے ہاں بھی جاتے ہیں، کسی آفس میں بھی آپ جاتے ہیں، اور ہمارے بھی آپ کو پتہ ہی ہے کہ مسائل ہو رہے ہوتے ہیں، بیٹھی ہیں، کوئی وراثت کا چل رہا ہے، کبھی کوئی طلاق کا معاملہ چل رہا ہے، کچھ اور ہیں، آٹھ دس افراد بیٹھے ہوئے ہیں، اب نیا آنے والا شخص ہے، وہ وہاں پر آ کر یہی کہے سلام لے، تو یہ وہ مواقع ہی نہیں ہے کہ اس کے موقع پر ابھی وہ ملاقات ہے ہی نہیں اس طرح کی۔ جیسے علماء نے یہ مسئلہ تو لکھا نا، قاضی کے پاس جیسے آئے ہیں، جج کے پاس فیصلہ کروانے کے لیے آئے ہیں، تو اب یہ موقع، اب یہ سلام کا موقع نہیں ہے۔ یعنی اسی طرح کوئی شخص بھیک مانگنے آتا ہے تو اس کی غرض بھی دکانوں پر سلام لینا نہیں ہے، بلکہ اپنا سوال کرنا ہے، بھیک مانگنا ہے، تو یہ وہ مواقع ہیں کہ جہاں پر ظاہر جواب دینا بھی کسی طرح واجب نہیں ہے، اور بعض ایسی جگہ پہ کہ جہاں بالکل سلام کرنے بھی نہیں چاہیے، کہ لوگ اگر اپنے معاملات کے اندر مشغول ہیں اور بالخصوص کھانے پینے میں ہی لگے ہوئے، ٹیبل پوری لگی ہوئی ہے، کھا رہے ہیں، وہ بیٹھے ہوئے ہیں، اب کوئی آ کر انہیں سلام کرتا ہے تو دونوں طرف پھر بدگمانی پیدا ہو سکتی ہے، یعنی وہ کہیں کہ جواب کیوں نہیں دیا مجھے، اور وہ اپنے معاملات کے اندر مشغول ہیں، تو موقع محل دیکھ کر یہ سلام کرنا چاہیے۔ البتہ سلام کو عام کرنے کا ہمیں ضرور حکم دیا گیا ہے کہ سلام کو ہم عام کریں۔ مساجد کے اندر بعض اوقات کوئی آدمی اپنے وظیفے میں مشغول ہے، پڑھ رہا ہے، کچھ بھی کر رہا ہے، دوسرا جا کر اس سے السلام علیکم، ابھی آپ کا موقع نہیں، عام طور پر جماعت کے بعد لوگ مسافہ کرتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، سلام لے لیتے ہیں، آپ اس وقت مل لیں، ملاقات کر لیں، لیکن جس آدمی کو آپ دیکھیں کہ وہ ملاقات کی گھر سے نہ اٹھ رہا ہے، نہ بات کر رہا ہے، وہ اپنا کچھ پڑھ رہا ہے، انگلیوں پہ پڑھ رہا ہے، بھائی کچھ تسبیح اس نے ہاتھ میں لی ہوئی ہے، تو اب آپ اسے بغیر کسی ضرورت کے تو آپ اس کو وہاں بھی سلام نہ کریں، اس کو اپنے معاملات کے اندر آپ مشغول رہنے دیں، اس کو پڑھنے دیں، تو ان چیزوں کا آپ جو ہے وہ خیال رکھیں گے تو انشاءاللہ اس کا فائدہ ہی ہوگا۔ مزید سوالات لیتے ہیں، بلکہ ویڈیو سوال۔
میرا نام اعجاز علی ہے، اور میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ والدین ہیں، ماں باپ ہیں، اور ہم اولاد ہیں یا کوئی بھی اولاد ہے، چار پانچ ان کی، اس میں کوئی فیصلہ کرتے ہیں، جیسے پراپرٹی کے لحاظ سے یا کسی ملکیت کے لحاظ سے یا کسی بھی چیز کے لحاظ سے، اور اس میں ایک اولاد کو تھوڑا سا فائدہ ہو رہا ہے، ایک کو کوئی نقصان ہو رہا ہے، اس کو حصہ کم آ رہا ہے، اس کو زیادہ آ رہا ہے، اس لحاظ سے وہ والدین سے اولاد کے کہہ سکتی ہے کہ امی مجھے تو آپ نے حصہ کم دیا ہے اور ان کو زیادہ کیوں دیا؟ اس طرح کا سوال کرنا والدین سے یہ نافرمانی کے ذمرے میں تو نہیں آ جائے گا؟
والدین کو اس حوالے سے کیا کرنا چاہیے، اس پہ پہلے سوالیہ نشان ہے کہ جب بھی کبھی والدین اپنی زندگی میں ہی بٹوارا کرنا چاہ رہے ہیں، زندگی میں ہی دینا چاہ رہے ہیں، تو ان کے لیے بھی ظاہر ہے دینی شرعی احکامات ہیں، پہلے ان کو یہ سمجھ لینا چاہیے تاکہ بعد میں اولاد کے دلوں میں بھی کوئی ایسی باتیں پیدا نہ ہوں. کیا کہتے ہیں؟
والدین زندگی کے اندر اپنے مال کے مالک ہیں، ان کے مال کی تقسیم کا مطالبہ اولاد کی جانب سے اس طرح کہ والدین کو تکلیف پہنچے، یہ جو ہے وہ ہرگز جائز نہیں. وہ مالک ہیں، وہ جو چاہے اس کا کریں، وہ کسی میں کوئی چیز تقسیم نہ کریں، کہ وراثت بعد انتقال ہے، زندگی میں نہیں. اگر والدین خود ہی یہ چاہتے ہیں کہ ہاں ہم اپنی اولاد میں اپنا مال تقسیم کر دیں، تو ایسی صورت میں شریعت مطہرہ انہیں یہ کہتی ہے کہ اپنی بقیہ زندگی گزارنے کے لیے وہ جتنا مال اپنے لیے یا اپنی اہلیہ کے لیے رکھنا چاہتے ہیں وہ رکھ لیں، کوئی وصیت کرنا چاہتے ہیں تو وہ کر دیں. اور اس میں سب سے پہلے بنیادی چیز ان باتوں پر خیال رکھنا چاہیے کہ اگر حج نہیں کیا ہوا اور حج فرض کی صورت بنتی ہے تو حج فرض جو ہے وہ ادا کر لیں، اور کوئی مالی واجبات ہیں یا قرض ہیں تو ان کی ادائیگی کر لیں. اس کے بعد ان کے پاس ایک مال ہے جسے وہ تقسیم کرنا چاہتے ہیں، تو اس میں دو طریقے بیان کیے گئے. سب سے پہلا اور افضل طریقہ یہ ہے کہ اولاد میں برابر برابر تقسیم کرے، جتنا بیٹے کو دے اتنا ہی بیٹی کو دے. اور اگر ایسا نہ کیا تو دوسرا طریقہ پھر یہ ہے کہ جتنا بیٹے کو ڈبل اور بیٹی کو سنگل جو ہے وہ دے،
جیسے کہ
مرنے کے بعد جو ہے وہ ہوتا ہے، تو یہ بھی جائز ہے، اس میں بھی گناہ نہیں. اس میں ایک اور چیز ہے کہ اگر کوئی اولاد ایسی ہے جو کہ بہت زیادہ جو ہے وہ معذور ہے یا جو ہے وہ لاچار ہے مالی اعتبار سے، یا طالب علم دین ہے کہ علم دین میں مصروف ہے، اس وجہ سے اگر والدین ایسی کسی اولاد کو کچھ حصہ زیادہ دینا چاہیں، دوسرے کسی کو محروم نہ کریں، تو ایسی صورت کے اندر ان کے لیے ایسا کرنا بھی جائز ہے، وہ اسے جو ہے وہ دے سکتے. تو یہ ہے والدین کے لیے تقسیم کا طریقہ کار. اب سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ زندگی میں یہ تقسیم ہو رہی ہے یا وراثت کی تقسیم ہو رہی ہے، اس کو دیکھنا ضروری ہے. کئی دفعہ یہ تقسیم مائیں کر رہی ہوتی ہیں، در حقیقت وہ وراثت ہوتی ہے ان کے شوہر کی، بچوں کے باپ کی جو انتقال کر چکا ہوتا ہے. تو اب ماں تقسیم کر رہی ہوتی ہے اور یہ سمجھ رہی ہوتی ہے کہ میرا مال ہے، میں جس کو جتنا چاہے دے دوں، حالانکہ وہ اس کا مال نہیں ہوتا، وہ تو اس کے شوہر کے مرنے کے ساتھ ہی وہ مال بچوں کا اور اس کا خود کا ہو گیا. تو اب جس کا جتنا حصہ ہے اس پر وہی دینا لازم ہے. یہ اپنے حصے میں تو تقسیم اپنی مرضی سے کر سکے،
آٹھویں حصے سے
بقیہ کے اندر اس کو اس بات کی اجازت ہی نہیں ہے. تو لہٰذا اگر ایسی صورتحال ہے تو یقیناً یہ چیز جو ہے وہ والدہ کو بسا اوقات بولنا ان پر گراں گزرتا ہے. تو اگر یہ والی صورت ہے کہ بھائی والد کا حصہ ہے اور والدہ اپنی مرضی سے تقسیم کر رہی ہے، تو اولاد کو یہ چاہیے کہ احسن انداز میں والدہ کو اس بات پر راضی کریں کہ ہم پہلے اس معاملے پر شرعی رہنمائی لے کر فتویٰ حاصل کریں کہ والد مرحوم کی جائیداد کی تقسیم کا شرعی طریقہ کار کیا ہے اور کس وارث کا کتنا حصہ ہے، تاکہ پھر جب وہ فتویٰ ان کے سامنے آ جائے گا تو ان کو پتہ چل جائے گا کہ میرا اس میں کتنا اختیار ہے آٹھویں حصے میں، اور بقیہ میں تو جو شریعت نے مجھے کہا اس کے مطابق ہی ہر ایک کو مجھے دینا ہوگا. اچھا، اگر واقعی زندگی کے اندر ماں اپنی ہی جائیداد جو ہے وہ تقسیم کر رہی ہے، تو بھی اس میں بجائے اس کے کہ آپ یہ اعتراض کریں کہ بھائی فلاں کو کیوں اتنا دیا، فلاں مجھے جو ہے وہ کیوں اتنا دیا، سب سے پہلے آپ کو والدین کی خیر خواہی کرنی چاہیے کہ انہیں اس طرف لے کر آئیے کہ امی یا ابو اس معاملے پر ہم رہنمائی حاصل کرتے ہیں کہ زندگی میں تقسیم کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا جاتا ہے.
ٹھیک،
تو بجائے اس کے کہ آپ یہ بولیں کہ مجھے کیوں کم دیا، آپ اوور آل ہی بات کریں کہ امی طریقہ کار اسلامی طریقہ کار یہ ہے، مفتی صاحب کے پاس چل کے سمجھتے ہیں، پھر اس کے مطابق ہم تقسیم کرتے ہیں. اب ممکن ہے کہ امی اگر کسی بچے کو زیادہ دے رہی ہیں تو وہ ہو سکتا ہے کہ وہ معذور ہو یا مالی اعتبار سے کمزور ہو، اس وجہ سے وہ اسے زیادہ دے رہی ہوں اور اس کے مقابلے میں آپ کو کم مل رہا ہے، تو ایسی صورت میں آپ کا اعتراض کرنا ہی جو ہے وہ درست نہیں ہے. اور اس کے علاوہ بھی اگر کوئی بھی وجہ نہ ہو، تو چونکہ والدین ہیں اپنے مال کے مالک، ایسی صورت کے اندر جبکہ وہ سب کو دے رہے ہیں، کسی کو کم دے رہے ہیں کسی کو زیادہ دے رہے ہیں، تو ان کو گناہ گار نہیں کہا جا سکتا. हाँ ऐसी सूरत में एक है कि मोहब्बत और अपनाइयत में ये बात करना कि अम्मी जो है वो मुझे जो है वो कम मिला है, कुछ आप इस पर नज़र जो है वो डालें, ये एक अलग बात है। और एक ये होता है कि औलाद की जानिब से जो है वो एतराज़ होता है कि आप ये नाइंसाफ़ी कर रही हैं, आप
तकलीफ पहुँचाना,
जुल्म कर रही हैं, तो ये जो अंदाज होता है ये सरासर जो है वो हराम और गुनाह में ले जाने वाला जो है वो काम है, इसकी हरगिज़ इजाज़त नहीं है। औलाद को जो कुछ बैठे बिठाए ही दर हकीकत जो है वो मिल रहा होता है, उनका अपना कमाया हुआ नहीं होता, वो माँ या बाप का कमाया हुआ होता है, तो जो मिल रहा है ज़िंदगी के अंदर उससे सब्र व शुक्र जो है वो कनात करे। चाहिए तो ये कि वालदैन की ज़िंदगी के अंदर लें ही नहीं, बल्कि वो दें तो उनको वापस करें कि नहीं अभी तो हमारे मौका है कि हम आपकी खिदमत करें, ना ये कि इस मौके में हम आपका माल भी आपसे जो है वो छीन कर जो है वो बैठ जाएं। तो औलाद को इस मामले के अंदर जो है वो ये रवैया इख्तियार करना चाहिए।
अच्छा, नॉर्मल तबके में अगर हम देखें, नॉर्मल अफराद में, कि बाप ने भी बस इतना ही वालिद ने कमाया कि जो गुजारे माफिक चलता रहा, एक आध कोई मकान होता है जिसमें शुरू से ही वो रह रहे होते हैं, और बच्चे एक तरह के खुद कफील हो रहे होते हैं, कमा भी रहे होते हैं, सब मामलात होते हैं, अब वो इस मामले में भी बसौकात अपने माँ बाप को बड़ी तकलीफें पहुँचा रहे होते हैं, आपने हमारे लिए क्या किया है, आपने हमारे लिए कौन सा कोई जमा किया है, आपने हमारे लिए कौन सा कोई पैसा जोड़ा। अच्छा, जो उनके पास होता है उसमें भी तकलीफ में मुबतला कर रहे होते हैं, और सरस बाद का तकादा कर रहे होते हैं कि आप बस बेचें मकान, आप हमें हमारा हिस्सा दे दें, हमें हमारा हिस्सा दे दें, तो ये बिल्कुल तरीक़ेकार जो है वो दुरुस्त नहीं है। अच्छा, इसमें एक और पहलू है, अगर वालदैन ज़िंदगी में ये तकसीम कर रहे हों और अपना ही माल तकसीम कर रहे हैं, बल्कि ये होता है कि बेटियाँ राज़ी कर ली जाती हैं या वो राज़ी हो जाती हैं, भाइयों के डर से कहें या नाराज़गियों से कहें या किसी वजह से, बहरहाल आपको भी तजर्बा है, सवाल यही हमें मौसूल होता है कि बेटी राज़ी है, आप बयान ले लें उनका, वो राज़ी है, मैं अपना हिस्सा नहीं चाहती। तो अगर वाकई अगर किसी की बेटियाँ इस तरह राज़ी हों और वो कहें कि बेटों में ही तकसीम कर दें, तो क्या हुक्म होगा?
ज़िंदगी के अंदर जो है वो अगर ऐसा कोई शख्स जो है वो करता है तो ऐसी सूरत में गुनाहगार नहीं होगा, कि अगर बेटियां वाकई जो है वो अपने हक़ से दस्तबरदार हो जाती तो हरज नहीं। हाँ, बाद इंतकाल विरासत की तकसीम में बहनें ये कहती हम अपना हिस्सा नहीं ले रही, तो ये चीज़ जो है वो काफ़ी नहीं होगी, क्योंकि विरासत के बाद जो है वो उनका मिल्कियत बन जाती है। अब उनसे उनका हिस्सा ख़रीदा तो जा सकता है या किसी और चीज़ के बदले में उनके हिस्से से दस्तबरदारी की सूरत तो हो सकती है, लेकिन मुतलकन मुआफ़ी ये जो है वो बाद विरासत जो है वो दुरुस्त नहीं।
ठीक है, कुछ ना कुछ लेना होगा,
लेना होगा।
कुछ ना कुछ लेकर वो तसालो वाली सूरत इसे शरी तौर पर कहा जाता है, यानी सुलह कर लेना कि मैं विरासत में से बिलफर्ज ये आईपैड है तो इसको लेकर कोई अगर एक होता है कि ये मैं लेकर मैं बकिया से दस्तबरदार होना तो ये ठीक है, लेकिन मुतलकन कहना आप लोग कर लो और मैं दस्तबरदार होता हूँ ये ठीक नहीं है।
ये ठीक नहीं,
या अपना हिस्सा बेच देना
जी,
दूसरे वरसा को बेच देना, वो अंदाज इख्तियार किया जाए। नाज़रीन किराम, ये बहुत डीप वाले मामलात हैं नहीं, हमने इसको बनाया हुआ है, और हमारे अफसोस से कहना पड़ता है जब कभी बंटवारे की बात या हिस्सेदारी की बात हो तो लड़ाई आखिर में लड़ाई है। पार्टनरशिप करेंगे बड़ी प्यार मोहब्बत के साथ और आपस में उस वक्त तो जो पार्टनर हो रहा होता है, बल्कि जिसने किसी से पैसे इन्वेस्ट करवाने हैं तो वो बड़ी प्यार मोहब्बत के साथ, और प्यार मोहब्बत ही जहाँ होगा दोस्ती होगी तो वहीं आदमी एतमाद करके पैसे देता है, लेकिन हमने देखा है कि जब ये आखिर तक पहुँचती है तो लड़ाई। यानी कोई भी काम हमने सीधा शुरू करना है लेकिन ख़त्म सीधे तरीके से नहीं करना, उसका अंजाम उससे जो इख्तिताम तो वो बिल्कुल एक ऐसे अंदाज में करना है कि आपस में एक दूसरे की शक्लें देखना भी बाद में पसंद नहीं करते, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मोमिन आसान है, अल मोमिनु हय्यिनुन लय्यिनुन, मोमिन आसान भी है नरम भी है, और आसान क्यों है कि उससे काम करना भी आसान हो, बात करना आसान हो, उससे कोई डील करना आसान हो, उससे मामलात करना आसान हो, होना ये चाहिए, लेकिन हमारे अक्सर जो रवैये हैं वो इसके बरक्स होते हैं, हम दूसरों के हक का इस हवाले से बिल्कुल भी ख्याल नहीं रख पाते कि वो सामने वाले को कितनी इस मामले में तकलीफ पहुंच रही है, और ये तकलीफ करीबी रिश्तेदार पहुंचा रहे होते हैं। ज़ाहिर है भाई दूसरे भाई का अगर हक लेकर बैठेगा, बहनें बहनों का हक लेकर बैठ जाएंगे, या बहनें भाइयों के हवाले से कुछ ऐसे होंगे तो फिर सरासर ये ज्यादती वाले मामलात होंगे, और यहाँ पे दोनों को इफ़ाम व तफ़हीम से बहरहाल मामलात को समझना भी चाहिए। ہماری ہمارے دین نے تو کئی لوگوں کے ساتھ باہر کے لوگوں کے ساتھ بڑے آسان انداز بیان کیے ہیں، اور جب اپنی فیملی کے اندر یہ معاملہ ہو تو بعض اوقات آدمی جہاں پر شریعت بھی انہیں رخصت دیتی ہے کہ بھئی کچھ آپ افہام و تفہیم کر سکتے ہیں ان معاملات کے اندر، لیکن وہ پھر بھی اپنے بھائیوں پر یا اپنے محسنین پر کوئی کسی طرح کا ترس کھانے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ تو ان سب کو اس حوالے سے بہرحال دینی گائیڈ لائن ضرور لینی چاہیے، شرعی طور پر مسائل ضرور سیکھنا چاہیے، ہر وقت ایک ہی لین کھینچ کر نہیں ہونا چاہیے کہ بس میں اس سے ادھر نہیں ہو سکتا ادھر نہیں ہو سکتا۔ کیا کہیں گے کفیل صاحب یہ جو میں پوائنٹ کہہ رہا ہوں؟ اور ہم نے ایسے کئی گھرانے دیکھے کہ جب راضی خوشی 40 سال 50 سال زندگی کے گزر گئے، اب جو ان کا وقت ہے کہ ایک عمر کا یہ تقاضا ہے کہ آپس میں مل بیٹھیں، اور بچے بھی بڑے ہو رہے ہیں، ایک عموماً ایک دوسرے کے بچوں کے شادیاں بھی کی جاتی ہیں، لیکن یہ کوئی پوائنٹ ایسا آ جاتا ہے، کچھ مالی معاملہ ایسا آ جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے یہ ہمیشہ کے لیے ایک طرح کہیں کہ دھراڑے پڑ جاتی ہیں۔
وراثت کے معاملات میں در حقیقت جو ہے وہ ابتدائی طور پر تقسیم نہ ہونے کے بعد کئی اس طرح کے معاملات درپیش ہوتے ہیں، یعنی اصل بنیادی وجہ یہی ہوتی ہے کہ ابتدان کچھ چیزیں جو ہے وہ طے نہیں کی جاتی، اور اس میں اب بعد میں کئی اعتبار سے شرعی اعتبار سے ایک شخص کا حق نہیں بن رہا ہوتا۔ ہاں البتہ اس کا خلوص یا اس کی محنت یا جو ہے وہ اس کی سمجھے کہ ایک طریقے سے انویسٹمنٹ نظر آ رہی ہوتی، لیکن وہ انویسٹمنٹ جو ہے وہ مدد کی صورت میں چلی جاتی، اس کا وہ تقاضا شرعی اعتبار سے نہیں کر سکتا۔ جیسے ایک بھائی ہے کہ جناب اس نے جو ہے وہ ساری بہنوں کی شادیاں کر دیں، بھائیوں کی شادیاں کر دیں، دوسرا بھائی ہے جو کہتا ہے کہ بھائی میں نے انتقال کے بعد یہ چیز جو ہے وہ بنوائی ہے تو لہٰذا میں تو اس کے الگ سے جو ہے وہ پیسے لوں گا۔ تو وہ پہلا والا بھائی یہی دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یار میں نے بھی تو اتنا اپنے زندگی کے، اب میں اگر وہ تم سب کی شادیاں نہیں کرواتا تو اپنے پیسے جمع کرتا تو میری اپنی الگ بلڈنگ جو ہے وہ کھڑی ہوئی ہوتی۔ تو ایسے معاملات کے اندر دونوں طرف سے دیکھنا جو ہے وہ ضروری ہے کہ اگرچہ شرعی اعتبار سے وہ اپنے ان شادیوں کے پیسوں کا تقاضا نہیں کر سکتا،
غیر اس نے قرضہ تو نہیں لیا ان کو،
لیکن دوسروں کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ اگر اس نے اپنی پوری زندگی ہماری جو ہے وہ بھلائی میں، خیریت میں، والدین کے بعد ہماری سرپرستی کرنے میں گزاری ہے، تو آج وہ موقع ہے کہ ہمیں صلح کرتے ہوئے اس کے ساتھ جو ہے وہ کچھ جو ہے وہ گیو اینڈ ٹیک والا معاملہ کرنا چاہیے، اور اس کا بھی خیال کرتے ہوئے ہمیں جو ہے وہ اپنے حصوں میں سے اس کے لیے کچھ نہ کچھ دینا چاہیے۔ تو یہ در حقیقت اگر آپ دیکھیں تو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ظرف کی بات ہوتی ہے کہ انسان جو ہے وہ کس قدر سامنے والے کی خدمات یا احسانات کو قبول کر رہا ہے، اور کون جو ہے وہ خود غرض جو ہے وہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ شرعی اعتبار سے تو کئی جگہوں کے اعتبار سے اگر آپ بطور فیصلہ بات کریں تو اس پر کوئی چیز لازم نہیں ہوگی، لیکن بہرحال یہ چیز انسان کو سوچنے پر تو مجبور کرتی ہے کہ مروت بھی تو کسی چیز کا نام ہے، اس میں بھی تو کسی ایک کو دیکھنا ہوتا ہے،
احسان کا بدلہ
احسان بھی تو ہے۔ تو ان تمام باتوں کا بہرحال دونوں طرف سے جو ہے وہ خیال ضرور کرنا ہے،
اور بعض اوقات میرا خیال بڑے بھائی نقصان میں رہ جاتے ہیں اس طرح کے جو کیسز آتے ہیں، اور بڑے بھائی کا باپ کے بعد درجہ ہے اور اسے اتنا مقام مرتبہ حاصل ہے، لیکن بڑے بھائی جب سارے چھوٹوں کا دیکھتے ہیں، بہنوں کا دیکھتے ہیں، یہ سب معاملات کر رہے تھے، وہ بےچارے اپنی ذاتی کوئی پراپرٹی نہیں بنا پاتے، لیکن چھوٹے اگر پڑھ رہے ہیں، تعلیم حاصل کر رہے ہیں، وہ بعض اوقات آگے چلے جاتے ہیں، اور پھر جب معاملہ ہوتا ہے تو وہ اسی ایک مکان کا ہوتا ہے کہ بھائی یہ مکان تو والد کا تھا، بس یہ بھی تقسیم کریں۔ خلاصہ یہ نکلا کہ وہ بڑا بھائی روڈ پہ آ جائے گا، تو وہ اس کے ساتھ پھر وہ بےچارا روتا رہتا ہے ساری زندگی، تو اس کو بےچارا بھی نہیں کہنا چاہیے، وہ آپ کے بڑے بھائی ہیں تو اس کے ساتھ بھی احسان مندی والے، انہوں نے اپنی جوانیاں ایک طرح کی، کئی ایسے گھرانے جن میں والد کا انتقال ہو جاتا ہے، بڑا بھائی وہ معاملہ چلاتا ہے، اب وہ اپنی زندگی کے تمام تر اپنی فیملی کو بھی ایک طرح وہ سائڈ پہ رکھ کر بس گزارے موافق چلا رہا ہوتا ہے، اور سب بھائیوں کو بہنوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے، لیکن جب بٹوارے کا معاملہ آئے تو اس وقت ہم یہ کہیں کہ بھائی اس کو ہم نے صرف نظر کر دینا ہے، اس کی خدمات کو صرف نظر کر دینا ہے، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کو اللہ نے دیا ہے، گنجائش آپ کے لیے رکھی ہے، اور دینی طور پر بھی اس معاملات میں گنجائش ہے، آپ شرعی دینی رہنمائی حاصل کر کے اپنے بھائی کا دل بھی خوش کریں، اور کم از کم یہ نہ کریں کہ اس کو گھر سے بے گھر کر دیں، اس طرح کے انداز نہیں اپنانے چاہیے، اور اس کے بھی شرعی طور پر رہنمائی لے کر کریں گے تو انشاءاللہ کسی کے ساتھ ایسے معاملات بھی نہیں ہوں گے۔ اللہ پاک ہمارے گھروں کو آباد رکھے، اور گھریلو معاملات آسان انداز سے ہمیں ڈیل کرنے کی بھی توفیق دے، ایک دوسرے کے ساتھ اف درگزر اور احسان مندی والا جذبہ ہم سب کو عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔
ہادیو رہنما ہمارے علماء ہو کبھی در بارگاہ